وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیں تو یقیناً وہ بہت مایوس ہونے والا انتہائی ناشکرہ ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک عام انسان جس کی تربیت ایمان پر نہ ہوئی ہو اس کا ریئیکشن بتا رہا ہے کہ وہ جب حالات بدلتے ہیں تو کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے یعنی دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، صحت، مال، اولاد، عہدہ، جو بھی دنیا میں وہ چاہتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے. حالانکہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی پرماننٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کوئی چیز جو دی ہوئی ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اینی تھنگ، کیونکہ اللہ نے دیا نا، انسان کی ذاتی تو کچھ بھی نہیں. تو جب نعمت چلی جاتی ہے، نزعناها، اس کو ہم کھینچ لیتے ہیں، اچانک لے لیتے ہیں اس سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھ کر ان کی اصلاح کرتا ہے، یا پھر سخت مایوس ہو جاتا ہے اور سخت ناشکری کرنے لگتا ہے، گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اور ہزاروں نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے جو اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ صرف غموں کو یاد رکھتے ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے. جو لوگ ہر وقت غمگین رہتے ہیں اور غم والی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیے کبھی کبھار تو انسان کے دل پہ ایسی کوئی کیفیت آ ہی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر مستقل وتیرہ یہی ہے کہ دل میں بس غم ہی پالا ہوا ہے تو پھر آپ شکر گزار نہیں ہیں. شکر گزار ہونے کے لیے آپ نعمتوں کو زیادہ کاؤنٹ کیا کریں اور دنیا کی ناکامیوں سے ہمت نہ ہاریں. آج کل بہت سے بچے چھوٹی سی ناکامی پہ مایوسی کا شکار ہو کے زندگی تک ختم کر لیتے ہیں. کتنے اسکول گوئنگ بچوں کے بارے میں آپ اخباروں وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات مجھ سے کسی نے شیئر کی، یعنی بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی ان کی جنہوں نے یہ بتایا، کہ ایک بچہ گیم کھیل رہا تھا یا موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، تو کھیلتے کھیلتے بالکل نارمل انداز میں موبائل باپ کو پکڑایا اور کہا کہ آپ بابا موبائل لیں، میں ابھی آتا ہوں، اور اوپر جا کر اپنے آپ کو باندھ کے کسی چیز سے لٹک گیا. کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی، ہسٹری میں بھی کچھ نہیں، کیا دیکھ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، کس نے خیال ڈالا، بالکل نارمل ڈے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ آ کہاں سے رہا ہے، یعنی ایک انہونی سی بات ہے نا کہ 9-10 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود کل کر دے. اور آپ دیکھیے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی ڈپریشن ہے، جو ان کی کھیلنے کی عمر ہے، خوش ہونے کی عمر ہے. تو اس لیے جس طرح حالات بدل رہے ہیں، بدلتے حالات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے مائنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سے والدین جو ہوتے ہیں بچوں کی ہر بات کو ڈینائی کر دیتے، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط سوچتے ہو. ہر وقت آپ غلط ہی ثابت کر رہے ہیں اس کو، تو آپ اس کو یہ تو بتائیں پھر صحیح کیا ہے، اسے کیا نہیں سوچنا اور کیا سوچنا ہے، تو ایک کرائیٹیریا تو بتائیں نا. تو بات یہ کہ بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ ان سے نعمت لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن اس کو امتحان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں اب. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی آسائش کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ بہت اترانے والا، بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی برا وقت ٹلنے پر مومن ایسے نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے خوشحالی دی پھر سے. لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جو ہی بادل چھٹتے ہیں، دھوپ نکلتی ہے، تو بھول جاتا ہے کہ بادل لانے والا اور ہٹانے والا کون تھا، کون لایا اور کس نے ہٹایا، یہ بھول جاتا ہے. تو غموں کے بھی بادل ہوتے ہیں نا، راحت ملتے ہی، مصیبت سے نجات ملتے ہی انسان کہتا ہے میری ساری مصیبتیں چلی گئیں، یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا، اللہ نے بڑا رحم فرمایا، بلکہ وہ سمجھتا ہے میری تدبیر کام آ گئی. اور وہ اس راحت کو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ سمجھنے کی بجائے اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس طرح وہ برائیوں کا شکار ہوتا ہے، خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. اور فخور، جو دوسروں کے سامنے اپنی کامیابیوں کے روب جماتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو ایک چیز سیکھیں زندگی میں، ہائپر ہونے سے بچیں، جلد باز ہونے سے بچیں. نہ تو دکھ میں اتنا گر جائیں کہ زندگی ختم لگے، اور نہ سکھ میں اتنا اڑیں کہ زمین نظر نہ آئے، اور کامیابیوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں. جب بھی کوئی کامیابی ملے تو فخر کرنے کی بجائے کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یاد رکھیے، جیسے تکلیف آزمائش ہے ویسے ہی راحت بھی آزمائش ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. مثالی مومن کا کردار بتا دیا گیا، عام انسان کے برعکس، کہ وہ صبر ہی نہیں نیک عمل بھی کرتے ہیں. ایک ہے صبر کرنا کہ آپ نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کر رہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے نیکی کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، نیک اعمال کیے جا رہا ہے، غم دکھ تکلیف پریشانی کچھ بھی ہے وہ نیکی کے کام نہیں چھوڑ کے بیٹھ جاتا. آپ دیکھیے کہ یہاں صبر جو ہے نا، تنگی میں تو کرنا پھر آسان ہے، خوشحالی میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی اجر کو عظیم یا کبیر کہیں تو پھر آپ اس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کہ جو لوگ تکلیف جانے پر، خوشحالی آنے پر، یا خوشحالی جانے پر، تکلیف آنے پر صبر اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، انلمیٹڈ. فلہم اجر غیر ممنون. فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک، تو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور آپ کا سینہ ان کے یہ کہنے سے تنگ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، یقیناً آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہاں نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پیغام ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو حق کی بات کرتا ہے اور دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک یہ کہ آپ حق کی بات کریں ہی نہ، اپنے کمفرٹ زون میں رہیں، اور ایک یہ کہ آپ کریں اور پھر مخالفت برداشت کریں. اور جب انسان مخالفت کو دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ بہتر ہے میں نہ ہی بتاؤں تاکہ میری جان آزاد رہے. تو بات یہ کہ دائی کا کام لوگوں کے مطالبے پورے کرنا نہیں ہوتا. جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ساتھ آیا، خزانے کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، فرمائے کہ آپ کا کام تو لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنا نہیں ہے، اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانے پر انبیاء کو بھی دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی، وہ بھی انسان تھے. اور بڑا اہم سبق یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حق بات چھپانا یا بدلنا درست نہیں، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے، یہ بھی ایک الزام تھا. اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 سورتیں لے آؤ. چیلنج، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو. ہر دور میں قرآن کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے رہے، کیونکہ قرآن ایک سچائی ہے، سچائی. اور قرآن نے لوگوں کی زندگیاں، قوموں کی زندگیاں بدلی. سب سے بڑی مثال تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاشرہ تھا جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرح کی خرابیوں میں پڑا ہوا تھا. وہاں سے ابو بکر نکلے، عمر نکلے، عثمان نکلے، علی نکلے رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ بے شمار ہیروز. کس چیز نے انہیں اتنا قیمتی انسان بنا دیا؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن ہی تھا کہ جنہوں نے وہ ہیرے تراشے. اس لیے ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا دیا جائے، لوگوں کو قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا جائے. کیونکہ جو جتنے یقین سے قرآن پڑھتا ہے نا، اس کی زندگی اتنی ہی بہترین ہوتی ہے. اور جو بیچ میں شک پتہ نہیں ہے اللہ کا کلام کہ نہیں، اس طرح پڑھتا ہے تو پھر وہ پورے شرع صدر کے ساتھ نہیں پڑھتا. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے، آج تک کوئی بھی، 1400 سال سے یہ آیت لکھی ہوئی، آج تک کوئی بھی ایسا کلام بنانے سے قاصر ہے جو دلوں کی دنیا بدل دے، جو بے چینیوں کو راحت اور سکون میں بدل دے، جو شفاء لما فی الصدور ہو، ہوا خیر مما یجمعون ہو. فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وَأَلَّا إِلَّا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پھر اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا، یہ اللہ کا علم ہے، بندوں کا نہیں. اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ اب دیکھیے، ایک کتاب ہوتی ہے جس میں بندوں کی سوچ ہوتی ہے، بندوں کا علم ہوتا ہے، اور ایک یہ جو اللہ کا علم ہوتا ہے. اس میں سچ اور حق اور حقیقت والی بات وہ ہے جو اللہ کا علم پر مبنی ہے، یعنی قرآن کی بات. ہمیں اس کے مطابق باقی چیزوں کو نگیٹ کرنا ہے، لیکن باقی چیزوں کے مطابق اس کو نگیٹ نہیں کرنا. جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں ہے. قرآن کی بات سچی ہے، اس کا طریقہ درست ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو، بات مانتے ہو، اطاعت کرتے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن واقعی اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے حقائق ہیں اس میں جس کا احاطہ انسانی علم کر ہی نہیں سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو ہم نے اس کو کتنا ایکسیپٹ کیا، کتنے پرسنٹ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ 100% رکھتے ہیں یا 50% یا 10%؟ ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے. اور یہ بھی کہ اس کے مطابق ہم نے اپنی کتنی زندگی ڈھالی ہے، ہم اس کے مطابق کتنا جی رہے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کہاں کہاں کر رہے ہیں. اور وہ صرف قانون میں نہیں، باقی تعلیمات میں بھی. من کان، یہ آیت بڑی اہم ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو کوئی، یہاں عام بات ہے، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، ہم انہیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور اس میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. یعنی جو بھی کوئی دنیا میں اچھا کام کرے گا، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ ضرور دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مخلص مومن ہے، مسلم ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر پائے گا. تو من کان یرید الحیات الدنیا، جو اپنی محنت، کوشش کا بدلہ، صلہ صرف دنیا میں چاہتا ہے، جس کا مقصد ہم و غم صرف دنیا ہے، اسے آخرت کے گھر کی چاہت نہیں رہتی. اپنے آپ کو ٹٹولیں، میرا ہم و غم کیا ہے، میری فکر اور پریشانی کیا ہے، میں کس چیز کے بارے میں فکر مند رہتی ہوں. تو جس شخص کا پورا پورا مقصد اور ارادہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہو، اس کا دل صرف دنیا ہی اکٹھی کرنے اور دنیا کی رونقیں، زینتہا کا مطلب جو اس کی خوشنما چیزیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہیں، اس کی دلچسپی ساری ان کے اندر ہے، اسی میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، اور وہ دنیا کی خاطر ہی محنت کرتا ہے، آگے کی کوئی سوچ اس کے دل میں نہیں، تو اللہ کا قانون عدل کیا ہے؟ جو یہاں کے لیے محنت کرے گا اس کو یہاں ملے گا، اس کو دے دیں گے ہم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے نان مسلم بڑی ترقی کر جاتے ہیں اسی اصول کے تحت، کیونکہ اللہ کا وعدہ جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، اور ان کو مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ گول سیٹ کرتے ہیں وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہے، آگے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ آگے کو انہوں نے سوچا ہی نہیں. وہم فیہا لا یبخسون، یہاں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن مومن وہی کام کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے. ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کریں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے دنیا کا کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی دین کا، نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی صدقہ دے رہے ہیں، کوئی کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی علم دے رہے ہیں، تو ہم کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ دنیا میں ہمارا نام روشن ہو جائے، نسلیں ہمیں یاد رکھیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. اگر نیت صرف دنیا ہے تو دنیا مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں جا کے کچھ بھی نہیں ملے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے مخلصانہ محنت کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ دنیا دے گا. لیکن دنیا کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس شخص سے راضی بھی ہے. اگلی آیت دیکھیے، نتیجہ بتا رہی ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ان کی ساری کوشش صرف دنیا کے لیے تھی، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا تھا سب ضائع ہو گیا. جتنا کچھ بھی انہوں نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا سب ختم. اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک جنریشن جس کو اللہ نے بہت دیا ہو، وہ کیا کچھ نہیں جمع کرتی. اور ویسٹ میں تو یہ بڑا عام سٹوری ہو گئی ہے کہ ایک جنریشن جو کچھ اکٹھا کرتی ہے، آگے سے سارے ٹرینڈز چینج ہو چکے ہوتے ہیں. جب ان کے بوڑھے ماں باپ مرتے ہیں تو وہ خود جا کر بھی گھر کی سارٹنگ نہیں کرتے، وہ جو جنگ اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو کال کر دیتے ہیں، وہ آ کے گھر صاف کر کے چلے جاتے ہیں، گھر بک جاتا ہے، قصہ ختم. ان کو والدین کی میموریز سے، ان کی چھوڑی ہوئی انٹیک سے، ان کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب برباد ہونے والا ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی وہ بنا رہے، جتنی بڑی ترقی وہ کر رہے ہیں، سب ختم ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ کریں، جو شخص جس فیلڈ میں جتنا آگے جانا چاہتا جائے، لیکن اگر آخرت اس کے سامنے نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ نہیں کام کر رہا، صحیح اور غلط کا فرق نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی محنت بس دنیا تک رہ جائے گی، آگے فائدہ نہیں ہونے والا، آگے وہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی جس کی چاہت دنیا کے لیے ہوگی، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور دنیاوی نام و نمود کے لیے کیے گئے کام جو بظاہر نیک بھی ہوں، جس میں انسان سمجھے کہ میں انسانوں کی خدمت کے لیے سب کر رہا ہوں، لیکن مقصد دنیا میں نام روشن کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، تو اللہ کے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، نیکیاں کر کے نیت صاف رکھنے کی کوشش کے علاوہ کچھ کام ایسے بھی کیا کریں جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی کو نہ پتا ہو، اور جن سے مقصود بس یہ کہ آگے جا کے مجھے مل جائیں. اور نیکی کرتے وقت اپنے آپ سے ضرور پوچھا کریں، کیا یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں؟ اور دنیا تو ویسے بھی مل جانی ہے، جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا آپ کو، لیکن آگے جا کے پھر یہ بڑی بڑی نیکیاں جو دنیا کو دکھانے کے لیے کی، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. افمن کان علی بینت من ربی، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی. یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے. بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ روشن دلیل پہ قائم رہتا ہے. پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو صرف دنیا کی زینت کے طالب تھے، اندھیرے میں بھٹک رہے تھے. اب اس کے مقابلے میں یہاں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ انسان جو روشن دلیل پر قائم ہے، بینہ پر ہے، وہ زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، وہ کائنات کے خالق کو جانتا ہے، اور اس کی جو داخلی فطرت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی الہی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، شاہد بھی ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ روشنیوں میں ہے، نور ان علی نور ہے، اندر بھی روشنی اور باہر سے بھی روشنیاں مل رہی ہیں. لہذا ایسے شخص کو حق پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور پھر اس کو سیدھے رستے پر چلنا بھی مشکل نہیں لگتا. تو یاد رکھیے، ایمان صرف ایک جذباتی وابستگی نہیں ہوتا، دلیل پر مبنی ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس شاہد کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. یہی لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہہ اٹھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی روشن دلیل کی بجائے جھوٹ یا افتراء پر قائم شخص کا ذکر ہے یہاں. اور یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں غلط بیانی کرے. یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ سے کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے، یعنی اشہاد جو ہیں ان پہ لعنت کریں گے. اس لیے ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، بغیر علم کے دین کے معاملے میں کوئی بات نہ کہیں. یہ مت کہیں کہ قرآن میں یہ ہے اور ہے ہی نہیں، اور یہ مت کہیں کہ قرآن میں نہیں ہے اور وہ ہے. یہ مت کہیں کہ میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. نہیں، واقعی جو اللہ نے فرمایا وہی اللہ نے فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا اندر بھی چھپا ہوا نہیں، ایک دن اشہاد گواہوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا. لہذا اندر کو صاف رکھیں، نیک عمل کرتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن لوگ آپ کے حق میں گواہی دیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے انکاری ہیں. تو حق کے دشمنوں کے تین بنیادی رویے یہاں بتائے گئے ہیں. نمبر ایک، پہلا کام، نہ خود حق پہ چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کبھی طاقت کے ذریعے، کبھی ڈرا دھمکا کے، کبھی کوئی اور پابندیاں لگا کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. دوسرا، پروپیگنڈے کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کا، ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کا دین پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے. پھر اللہ کے دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ان کا مقصد حق کو سمجھنا نہیں ہوتا. وہ قرآن بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ کوئی نہ کوئی خامی یا اعتراض نکال لیں. وہ دین کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مشکل یا غیر منطقی ہو، یعنی اس میں کوئی لاجک نہ ہو، وہ سچائی کو اپنی خواہشات کے مطابق ٹوسٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جب انسان کے اندر سے جواب دہی کا خوف نکل جاتا ہے نا، تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، حد پار کر جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں تنبیہ کیا ہے، دین کی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے خامی سمجھنے کی بجائے اپنی کم علمی سمجھے۔ سمجھ آئی؟ اگر دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے نا، بہت سی باتیں نہیں سمجھ آتی۔ اب میں یہ تھوڑی کہوں گی کہ میں نے سب کچھ آپ کو سمجھا دیا اور آپ نے پورا قرآن سمجھ لیا، نہیں، کوشش ہے اور اس کے لیول ہوتے ہیں، پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے انسان، دوبارہ کرتا ہے، نئی نئی باتیں سیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ دین میں خامی ہے، کہا کرے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میری کم علمی ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت پر اعتراض کرتے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ہر فیصلے سے پہلے یہ یاد رکھیں، کچھ بھی کہنے کرنے سے آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض، ظالم اللہ کی گرفت سے نہیں بھاگ سکتا چاہے کتنی بڑی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ کی زمین پہ چل رہا ہے وہ، اور اللہ کی دی ہوئی آکسیجن استعمال کر رہا ہے، جس دن اسے روک لی نا، دنیا بھر کی مشینیں لگا کے بھی سانس نہیں دلا سکتے پھر۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، ایسے لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بھٹکے ہوئے تھے، اوروں کو بھٹکایا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ سننے کی استطاعت نہیں رکھے، سنتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے اندر تعصب تھا، باعث تھے۔ تو جو متعصب ہوتا ہے، جس کے اندر اسلام کے بارے میں کی نفرت ہوتی ہے، وہ حق بات دیکھنے اور سننے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی سے نفرت ہوتی ہے نا، تو اس کی سچی اچھی بات بھی بہت بری لگتی ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کو اسلام سے نفرت ہے، قرآن سے عداوت ہے، تو وہ کوئی سچ بات سن بھی نہیں سکتے پھر۔ اولئک الذین خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور گم ہو گئے ان سے جو جھوٹ یہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ یہاں زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں نقصان عام طور پر مال یا جان کا ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں یہاں خسروا انفسہم، اپنے آپ کو انہوں نے نقصان دے دیا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، مال وغیرہ کی بات نہیں کی، صرف جانوں کی بات کی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہیں پایا، وہ کیا ہی نہیں جو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لہذا نتیجتاً اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور پھر وہاں جن پہ بھروسہ تھا ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں آیا، سب نے چھوڑ دیا اکیلے، ضل عنہم، اور پھر حق کے انکار کا نتیجہ خسارہ ہی خسارہ، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب انسان حق کے مقابلے میں ضد اور جھوٹ کا انتخاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو خود نقصان دیتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ کیا ہم دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنی جان کا سودا تو نہیں کر رہے؟ کچھ لوگوں نے تو جنت کا سودا کیا ہوا نا، انہوں نے اپنی جان مال دے دیے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں گے ان کو۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس کے الٹ، اپنی خواہشات اور اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں دنیا میں ہی پوری کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو خسارے میں ڈال دیا۔ ہمارا سرمایہ کیا ہے، جمع پونجی کیا ہے ہمارے پاس، ہماری زندگی، تو اگر یہ غیر مفید کاموں میں لگ رہی ہے نا، ان امپورٹنٹ کاموں میں لگ رہی ہے، تو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر اس سے آخرت نہیں بن رہی نا، یہ ضائع ہو رہی ہے۔ زندگی ضائع ہونے کا معیار کیا ہے، کہ زندگی کو ان کاموں میں لگانا جن کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہو اور آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یاد رہے گی یہ بات، سمجھ آئی یہ بات، اپنے آپ کو ضائع کرنا کیا ہے، کہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائے رکھنا جن کا صرف دنیا میں فائدہ، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آخرت کا فائدہ سوچ کے کام کریں، آپ کو دنیا بھی ملے گی، دنیا میں بھی جو آپ کے مقدر میں نا ملے گا، کام آپ دنیا کا ہی کریں گے، نیت اور سوچ کا فرق ہوگا، طریقے کا فرق ہوگا۔ تو اپنے وقت کو وہاں انویسٹ کریں جہاں آپ مفلحون کی فہرست میں شامل ہو جائیں، نہ کہ اخسرون کی یا خاسرون کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، تین کام ہیں، ایمان، عمل صالح اور رب کی طرف عاجزی، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں منکرین کی بات ہوئی، یہاں مومن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا نا، وہاں عمل صالح کا ذکر بھی آیا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایمان صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، عمل بھی کچھ کرنا ہے۔ اور پھر یہاں مومن کی ایک بڑی اہم صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان جب اپنے بوجھ بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی پریشانیاں بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کو جو قلبی اطمینان ملتا ہے نا، وہ اخوات کہلاتا ہے۔ سبمٹ کر دیا، سب کچھ دے دیا اللہ کو، اللہ تعالیٰ آپ سنبھال لیں اس چیز کو، اللہ یہ آپ کے حوالے ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، آپ نے کرنا ہے، میں آپ ہی کے آگے جھکتی ہوں، آپ ہی سے مانگتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، اس کا نام اخبات ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر خوشی عارضی ہے، لیکن اخبات کا صلہ ایسی جنت ہے جس کا زوال ہی نہیں ہے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تکبر انسان کو اللہ سے اور اللہ کی نعمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے ہمیشہ فقیر مسکین بن کے رہیں اور اپنے باطن کو چیک کرتے رہیں کہ وہاں سکون ہے یا نہیں ہے، کیا وہ سکون ہے جو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے سے آتا ہے، یا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی۔ اچھا، ہم نے ایک اور نام رکھا ہوا ہے اپنا کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں۔ کس نے کہا آپ سینسیٹیو بنے؟ نہ بنے، یعنی ہم جواز تلاش کر لیتے ہیں ہر وقت مائنڈ کرنے کا، تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سوچتے ہیں نا اپنے بارے میں، اگر آپ اپنے بارے میں سوچے کہ نہیں مجھے کسی کی باتوں کا اثر نہیں، لوگ جو کہہ کے تھکے، میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب کو راضی کرے، تو آپ سینسیٹیو نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، آپ سب کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے اتفاق ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی انجیکشن کبھی لگا ہوگا، جب انجیکشن وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ تو فینٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہاں ہے دماغ میں کچھ، وہ اتنے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو، اور انہوں نے اپنے لیے ایکسکیوز ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہے، ایک لمحے کی پرک ہوگی بس ختم۔ اچھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خود ہی تسلی دے لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کئی دفعہ آپ نے انجیکشن لگوایا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو نا کمزور نہ ثابت کیا کریں، اسٹرانگ بنے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، خیر تو دونوں میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کو قوی مومن پسند ہے، جن کے حوصلے بلند ہوں، ہمتیں جوان ہوں، مشکلات کو فیس کرنے کے قابل ہوں۔ کیونکہ آپ نے شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنے نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہے، معاشرے سے بھی کرنا ہے، آپ کمزور رہ 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 کے کہاں ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ مثل الفریقین کالاعمى والاصم والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مومن اور کافر کے فرق کو سمجھنے کے لیے آسان مثال ہے یہ۔ ایک فریق جو منکرین ہیں، اندھے بہرے ہیں، اور دوسرا مومنین ہے جو دیکھنے سننے والے ہیں، جن کی بصیرت جاگی ہوئی ہے، جو وحی کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ افلا تتذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے ہمیں کان اور آنکھیں صرف دنیا کے رنگ اور شور سننے کے لیے نہیں دیے، بلکہ حق کو پہچاننے کے لیے دیے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا شمار دیکھنے والوں میں ہے یا حق کے معاملے میں میں اندھا بنا ہوا ہوں۔ اور ایمان انسان کو اندر کی آنکھ بصیرت عطا کرتا ہے، جس سے وہ فتنوں کے دور میں بھی صحیح اور غلط کی تمیز کر لیتا ہے۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟